إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا ومن يضلل فلا هادي وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. پچھلے درس میں امام جب سمع اللہ لمن حمدہ کہے تو مقتدی کو کیا کہنا چاہیے, اس مسئلے پر دلیل ہم نے دیکھی. آج اس سے آگے سلسلہ ہم جاری رکھتے ہوئے دونوں سجدوں کے درمیان کیا کہے, میں سمجھتا ہوں یہ بھی ہو گیا تھا. حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول بین السجدتین رب اغفر لی رب اغفر لی. ابو حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں سجدوں کے درمیان رب اغفر لی رب اغفر لی کہا کرتے تھے, یعنی پہلے سجدے سے اٹھ کے آدمی بیٹھے اور پھر دوسرے سجدے میں جائے تو پہلے سجدے سے اٹھ کے بیٹھنے کے بعد اگلے سجدے میں جانے سے پہلے آدمی کو کیا کہنا چاہیے. سب سے چھوٹی دعا یہ ہے, اس کے علاوہ بھی دعائیں ہیں لیکن رب اغفر لی رب اغفر لی کتنی مرتبہ ہے؟ دو مرتبہ ہے. اس کو امام ابو داؤد نسائی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. بہت سارے لوگ سجدے سے اٹھ کے بیٹھتے ہیں اور پھر فوراً سجدے میں چلے جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے نماز پڑھنے کو کوے کی طرح ٹھونگ لگانا, اس کی مشابہت آپ نے اس کے مشابہ قرار دیا ہے کہ ایک آدمی سجدے میں جاتا ہے اور سجدے میں پھر واپس سے سجدے میں چلا جاتا ہے. آپ نے پرندوں کو دیکھا ہوگا جب وہ چرتے چگتے ہیں تو اس وقت میں ٹھونگ کیسے مارتے ایک دم فوراً. تو اس طرح سے آدمی سکون سے سجدے میں نہ رہے اور سجدے کے بعد ذرا رکے بھی نہیں, واپس اسے سجدے میں چلا جائے, تو یہ کیفیت اسی کی ہے. تو سجدوں کے درمیان سکون سے بیٹھنا چاہیے یہاں تک کہ آدمی کی ہڈیاں اپنی اپنی جگہ پر پہنچ جائیں, اس کے جسم میں سکون اور وقار ہو اور اس کے بعد بھی وہ سجدے میں دوسرے سجدے میں جائے سکون سے بیٹھنے کے بعد. تو دونوں سجدوں کے درمیان بھی ذکر ہے. یہ ایسی سنت ہے جو عموماً متروک ہے, عام طور سے لوگ اس پر عمل کرتے ہیں. لوگوں کو عام طور سے معلوم ہی نہیں کہ سجدوں کے درمیان بھی کوئی ذکر ہے, وہ یہ سمجھتے سجدوں کے درمیان ذکر نہیں ہے. اس ذکر کا فائدہ کیا ہے؟ نماز میں گناہوں کی مغفرت ہے. اور رب اغفر لی کیا مطلب ہے اس کا؟ ہاں, اے میرے رب میری مغفرت فرما, مجھے معاف فرما, میری بخشش کر دے, جو بھی ہے. تو اے میرے رب میری مغفرت فرما دے, دو مرتبہ آدمی اللہ سے کہہ رہا ہے. کیوں ایک مرتبہ بولے تو نہیں ہوتا؟ ثابت دو مرتبہ ہے. نہیں میں پوچھ رہا ہوں کہ بھائی اللہ کو مغفرت اگر مانگ رہے ہیں تو اللہ کو ایک بار مغفرت بولنے سے مغفرت نہیں ہوتی؟ دو بار بولے تو اللہ کو معلوم پڑتا ہے, پہلی بار میں ہی معلوم پڑ گیا. دو مرتبہ سنت ہے, چیپٹر کلوز. دعا کے آداب میں یہ بھی ہے کہ آدمی دعا میں تکرار کرے, اور بار بار مانگنا گڑ گڑانے کا انداز ہے. بچہ بھی ماں سے مانگتا ہے, ایک بار مانگتا یہ چاہیے بس ختم, چپ بیٹھ گیا, بار بار مانگتا ہے. تو بار بار مانگنا عاجزی کی علامت ہے, ورنہ عام طور سے ایک بار بولنا گھمنڈ کی بھی علامت ہوتی ہے. ایک بار بولا بس, نہیں تو نہیں, چھوڑو نہیں چاہیے ہم. لیکن بار بار مانگنا کیا ہے؟ عاجزی کی علامت ہے کہ ایک آدمی مانگ رہا ہے, پھر مانگ رہا ہے, پھر مانگ رہا ہے. تو یہ اپنے آپ کو چھوٹا بنانا ہے کہ آدمی بار بار مانگے. تو دعا میں تکرار یہ دعا کی قبولیت کے وسائل میں سے ہے. اس سے دعا قبول اور اچھی طرح سے ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ دعا کو زیادہ قبول کرتا ہے. اور تکرار سے تواضع پیدا ہوتی ہے, اللہ کے آگے عاجزی ہے کہ ایک آدمی بار بار اللہ سے مانگے. تو دو مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور رب اغفر لی کہا کرتے تھے. تو یہ دونوں صدیوں کے درمیان کی دعا ہے. اب ہم آتے ہیں جلسہ استراحت کی طرف. جلسہ کی معنی بیٹھنا یا بیٹھک, استراحت استراحت کے معنی کیا ہے؟ اطمینان اور بھی تو اقوال ہو سکتے ہیں. استراحت کے معنی ہے آرام کرنا. حضرت اپنے کمرے میں استراحت فرما رہے ہیں. استراحہ کا مطلب راحت پانا, اراحہ سے ہے استراحہ. تو ایک آدمی آرام لے تو اس کو جلسہ استراحت کیوں کہتے ہیں؟ سجدے سے اٹھ کے تھوڑی دیر یہ آرام سے بیٹھتا ہے اور اس کے بعد اگلی رکعت کے لیے استراحہ. اس بارے میں بھی آج عام طور سے امت میں عمل مفقود ہے. مفقود کبھی کبھی اسے دروس میں آپ الفاظ سنتے ہیں, آپ کو معلوم نہیں ہوا تو ٹھیک ہے, معلوم ہوا تو اچھا ہے. مفقود کا کیا مطلب ہے؟ مفقود کا مطلب نہیں ہونا. مفقود الخبر جس کو کہتے ہیں, مسئلہ ہے نا مشہور کہ ایک آدمی گیا تو گیا, بی بول رہی اب میں کیا کروں, کئی سال ہو گئے جا کے, اس کا نہ آتا ہے نہ پتا ہے, تو اس آدمی کو کیا کہتے ہیں؟ مفقود الخبر. اس کی خبر ہی کیا ہو گئی؟ گمنام, گم ہو جانا, اس کو کیا کہتے ہیں؟ مفقود. فقدا اس سے ہے, فقدان اس سے ہے. آج ہمارے معاشرے میں ایمانداری کا فقدان ہے. تو فقدان کا مطلب نہیں ہے. تو عام طور سے ہمارے معاشرے میں یہ چیز نہیں پائی جاتی ہے, لوگ یہ عمل نہیں کرتے ہیں, بلکہ بعض لوگ اس کا انکار کرتے ہیں, کہتے ہیں ایسا نہیں کیا جاتا ہے. وہ کیا عمل ہے کہ جب آدمی پہلی رکعت میں یا تیسری رکعت میں, دیکھیں نماز میں چار رکعت میں بیٹھنا کتنی بار ہوتا ہے؟ مستقل دو بار. کون سی رکعت میں؟ ایک تو دوسری رکعت کے بعد ہم بیٹھتے ہیں کیا کرنے کے لیے؟ التحیات پڑھنے کے لیے یا تشہد کے لیے. پھر اس کے بعد چوتھی رکعت میں ہم بیٹھتے ہیں, اس میں بھی کیا ہوتا ہے؟ التحیات پڑھ کے پھر کیا کرتے ہیں؟ سلام پھیرتے ہیں. کبھی تین رکعت کی نماز ہوتی ہے تو اس میں چوتھی کے بجائے کب بیٹھتے ہیں؟ تیسری پہ بیٹھ جاتے ہیں. تو ایک تو دوسری رکعت پہ بیٹھا جاتا ہے اور ایک سلام والی رکعت کے اوپر, یعنی ختم آخری رکعت جس کو آپ کہیں, آخری رکعت میں بیٹھا جاتا ہے. کبھی وہ چوتھی ہوتی اور کبھی تیسری ہوتی. کون کون سی؟ چار رکعت میں کون کون سی بچ گئی؟ پہلی اور, یعنی پہلی کے بعد اور تیسری کے بعد, جب آپ چوتھی کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور پہلی سے دوسری کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. دوسری رکعت کے بعد تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ التحیات کے لیے بیٹھنا آپ کو, وہ تو بیٹھنا ہی بیٹھنا ہے, اور چوتھی میں بیٹھنا ہی بیٹھنا ہے, اس کے بعد کھڑے ہونا ہے سلام اس کے بعد. تو بچ گئی کون سی؟ پہلی اور تیسری. تو ان رکعت میں, پہلی اور تیسری رکعت پر جب پہلی کے بعد سجدے سے فارغ ہو اور تیسری کے بعد سجدے سے فارغ ہو تو اس کے بعد کھڑا ہونا ہے, لیکن کھڑے ہونے سے پہلے تھوڑا سا بیٹھ کر اٹھا جاتا ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے, اس کو آپ مستحب یا سنت کہہ سکتے ہیں. اس بارے میں دلیلیں کیا ہیں؟ آئیے دلیل دیکھتے ہیں. صحیح بخاری کی حدیث ہے کتاب الاذان حدیث نمبر 823. مالک ابن الحویرث، کیسے پڑھتے ہیں اس کو؟ مالک ابن حویرث اللیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انہ رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی، کہ انہوں نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے. فَإِذَا كَانَ فِي وِتْرٍ مِّن صَلَاتِهِ، فَإِذَا تو جب، كَانَ آپ ہوتے، فِي وِتْرٍ مِّن صَلَاتِهِ اپنی نماز کی وتر رکعات میں. وتر کس کو کہتے ہیں؟ طاق. طاق یعنی ایک، تین، پانچ، سات، یہ کیا ہوتے ہیں نمبر؟ طاق ہوتے ہیں. اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ وتر، وتر کہتے ہیں. تو جو ایک ہو، تین ہو، ایک کے بعد آپ دو جوڑتے چلے جائیں، اور جو بھی نمبر ہے اس میں کتنے جوڑیں گے؟ دو. جو دو کے پہاڑے میں نہیں آتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہاں جفت کہتے ہیں. جو دو کے پہاڑے میں آتا ہے، دو کے ٹیبل میں آتا ہے، دو، چار، چھ، آٹھ، یہ جفت کہتے ہیں اس کو. لیکن جو نہیں آتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ طاق، یا عربی میں وتر کہتے ہیں. تو فَإِذَا كَانَ فِي وِتْرٍ مِّن صَلَاتِهِ، جب آپ اپنی نماز کے وتر میں ہوا کرتے، لم ينهض حتى يستوي قاعدا، تو آپ کھڑے نہیں ہوتے جب تک کہ آپ ٹھیک سے بیٹھ نہیں لیتے. تو کب بیٹھتے؟ کھڑے ہونے سے پہلے. کون سی رکعتوں میں؟ وتر رکعتوں میں، یعنی پہلی اور، تو پہلی اور تیسری رکعت میں آدمی کو چاہیے کہ کھڑے ہونے سے پہلے تھوڑی دیر بیٹھ جائے. تو پہلی رکعت ہوئی مثلاً، آپ نے پہلے کا شروع ہوئی اور آپ نے نماز پڑھی، اس میں رکو کیا، سجدہ کیا، دو سجدے کیے، اب کیا کرنا ہے آپ کو؟ ابھی دوسری رکعت، یہ پہلی میں ہیں آپ، اب دوسری کے لیے کیا ہونا ہے آپ کو؟ کھڑا ہونا ہے. تو پہلی سے دوسری میں جاتے وقت میں آپ بیٹھ کر تھوڑا بیٹھیں گے اور اس کے بعد کھڑے ہوں گے. یہ کیا ہے؟ یہ سنت ہے، یہ مستحب ہے. اس کو امام البخاری نے روایت کیا ہے. اسی طرح سے اس روایت کے بارے میں یا اس عمل کے بارے میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ سنت نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ دو وجہ عام طور سے ذکر کی جاتی ہے. نمبر ایک، اس میں ذکر نہیں ہے، اس لیے نماز میں جہاں بھی رکیں گے وہاں کیا ہوتا ہے؟ ذکر ہوتا ہے. تو اس حالت میں ذکر نہیں ہے، لہذا یہ مقصود بھی نہیں ہے. یہ دلیل اچھی ہے نہیں؟ کیوں؟ ہاں ہاں، لیکن وہ اس حالت میں ہے، ہڈیاں قرار پائیں گی، یہ حالت اس میں ہے حدیث میں. ہم یہ کہیں گے کہ کہاں ذکر کرنا ہے، کہاں نہیں کرنا ہے، یہ ہم طے کریں گے. کسی حالت میں ذکر نہیں ہونا اس حالت کو عبادت سے خارج کرتا ہے؟ نہیں کرتا ہے. ایک آدمی امام قرت کر رہا ہے اور اس کے پیچھے چپ کھڑا ہے، تو کیا یہ حالت عبادت نہیں ہوئی؟ خاموش کھڑا ہے، کچھ پڑھ نہیں رہا ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ ایک آدمی پڑھے گا تو ہی وہ عبادت بنے گی، آدمی حالت کے اعتبار سے بھی عبادت میں ہوتا ہے. تو ایک آدمی اگر اس حالت میں کچھ نہیں پڑھ رہا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ عبادت نہیں ہے. عبادت صرف زبان سے ہوتی ہے؟ نہیں، جسم سے بھی ہوتی ہے. تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ ثابت ہے تو جہاں کچھ پڑھیں یا نہ پڑھیں ہم وہ کریں گے. تو ذکر ہونا نہ ہونا اس کو عبادت سے خارج کرتا ہے؟ نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا کرنا ہی اس چیز کو ہمارے کیا بنا دیتا ہے؟ عمل بنا دیتا ہے. ہمارے نبی نے کیا نا، ہم کریں گے. نمبر دو، بعض لوگ کہتے ہیں دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑھاپے کی وجہ سے ایسا کیا، کہ فوراً سجدے سے اٹھنے آتا نہیں تھا، اس لیے آپ کیا کرتے تھے، سکون سے ذرا بیٹھتے تھے اور پھر اس کے بعد اٹھتے تھے. اس کے بارے میں ہم کیا کہیں گے؟ ہاں آپ بوڑھوں کو ایسا کرا تو پھر آپ نہیں کریں گے، اس کا مطلب یہاں کہاں کر رہے ہیں صاحب، آگے کیوں جا رہے ہیں، اس میں سے کیا بولیں گے آپ؟ آپ کا معمول تھا. اس میں ہم یہ کہیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے اعمال ہیں، کیا اس میں عمر والوں کے لیے وہ عمل ہے کہ مخصوص عمر والے اس کو کریں گے؟ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے جوانوں کے لیے اسوہ ہیں یا صرف بوڑھوں کے لیے ہیں؟ کسی عمل کو نبی کے کسی عمر کے ساتھ مقید کیا جائے گا تو مصیبت ہو جائے گی. پھر بولیں گے بھائی حج کرنا 63 سال کی عمر میں صحیح ہے، تو ایسا ہم لوگ کرنا شروع کر دیں گے مشکل ہو جائے گی. یا شادی کرنا فلاں عمر میں، نکاح کرنا فلاں عمر میں، فلاں عمر میں ایسا کرنا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کو کسی عمر کے ساتھ مقید کیا جا سکتا ہے؟ نہیں. ہاں اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بتاتے ہیں کہ یہ بوڑھوں کے لیے ہے، جیسے خضاب ہے، خضاب کا عمل جب داڑھی ایک دم سفید ہو جاتی ہے تو ایسے وقت میں کیا سکھایا گیا ہے ہم کو، خضاب کیا جائے تو بڑھاپے کے لیے عمل ہے، سمجھ میں آتا ہے. جوانی میں تو سمجھ میں آتا نہیں کہ خامخا کا آدمی کی کالی داڑھی ہے اس کو تو خضاب لگا رہا ہے، کوئی مطلب اس میں نہیں ہے، حرام بھی وہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ ایک آدمی اس کی وجہ اس کی نہیں ہے. کیوں؟ مقصود اس میں کیا ہے؟ آپ نے کیا فرمایا غیر الشیب، آپ نے وہاں کیا کہا بڑھاپے کو بدل دو، تو وہاں بدلنا کس کا ہو رہا ہے؟ تو اب اس کا آیا ہی نہیں تو بدلنے کی ضرورت ہے، سمجھ میں آئی؟ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ بڑھاپے کے لیے، کہ ایک آدمی ٹھیک ہے سفید بال اس کے ہو گئے ہیں تو اس کو کیا کرے گا، خضاب کرے گا، تو ٹھیک ہے وہاں پر بڑھاپے کا تذکرہ ہے، لیکن ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی سنت لے لے اور اس کو کہہ دے کہ عذر کی وجہ سے تھا، تو ایسی ہوگا جیسے کوئی آدمی پھر کہے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبا بھی اس لیے پہنتے تھے وہاں عرب میں دھول بہت اڑتی تھی، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم امامہ اس لیے باندھتے تھے کہ وہاں سر پہ دھوپ پڑتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں عمل اس لیے کیا کیونکہ ایسا تھا. ہم اپنی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے لیے علت طے نہیں کر سکتے. کیا جملہ ہے؟ ہم اپنی طرف سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی عمل کے لیے علت طے نہیں کر سکتے. علت کا مطلب کیا ہے؟ وجہ، کہ فلاں چیز اس کی وجہ سے ہے. جیسے خمر کیوں حرام ہے؟ میٹھی ریتی اس لیے، اور میٹھی ریتی کی نہیں وہ بھی معلوم ہے، پینے والوں نے جو پیے ہیں ان کو ہی معلوم ہے. خمر کیوں حرام ہے؟ اس لیے کہ اس میں نشہ ہوتا ہے. تو نشہ خمر کی کیا ہے؟ حرمت کی علت ہے. نشہ شراب کے حرام ہونے کی وجہ ہے، یعنی اس کی کیا ہے، وہ علت ہے، اس کو علت کہا جاتا ہے. تو ہر چیز اپنی علت کے ساتھ جڑی ہوتی ہے. تو اب اگر مان لیجئے کہ شراب میں سے نشہ نکل جائے تو کیا اب اس کا استعمال کرنا حلال رہے گا؟ نہیں. کیا؟ ہاں استعمال کر سکتے ہیں اس کو. اسی لیے اگر شراب کا سرکہ بن جائے اور اس میں سے نشہ نکل جائے تو کیا اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے؟ کیا جا سکتا ہے. لیکن کیا شراب کا سرکہ بنایا جا سکتا، بن گیا یا کسی کے ہاں ہے تب تو اس کو استعمال کرنے میں حرج نہیں ہے، لیکن خود سے بنا سکتے ہیں؟
نہیں، کیونکہ وہ شراب سے استفادہ کرنا ہوگا، لیکن بن چکی ہے اس وہ شراب ہے نہیں ہے تو اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، ہاں لیکن شراب ہے اس کے پاس، اس کو سرکہ بنا سکتا ہے نہیں، تو جو چیز حرام تھی اس نے اس کو استعمال کیا، لیکن سرکہ استعمال کیا تو حرام ہے کیونکہ شراب رہی نہیں. تو وینیگر جس کو کہتے ہیں، تو شراب سرکہ بن سکتی ہے، بنی ہوئی میں اب نشہ باقی ہے نہیں تو اس کو استعمال کر سکتے ہیں، ہاں کیونکہ اس کی منع کی وجہ کیا تھی، نشہ. سمجھ میں آیا؟ تو ہر حکم اس کی علت کے ساتھ مربوط ہوتا ہے، علت ختم ہو گئی حکم بھی کیا ہو گیا، حکم بھی ختم ہو گیا اس کے اوپر سے. جیسے ایک آدمی ہے، اللہ نے فرمایا ولا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، نماز کے قریب بھی نہ جاؤ جب تم نشے میں رہو، یہاں تک کہ تمہیں معلوم ہو جائے تم کیا کہہ رہے ہو. تو اب یہاں نماز منع کرنے کی علت کیا ہے، نشہ. اب اس کا نشہ گیا، بولا منع ہے نا، شرابی لوگوں کو نماز منع ہے، تو اب اس کا نشہ زائل ہو گیا، تو کیا اب وہ حکم باقی رہا اس کے لیے؟ نہیں، اب وہ نشے میں نہیں ہے، اب اس پر نماز پڑھنا کیا ہے، فرض ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ٹائم ٹو ٹائم آدمی پیے، یہ اس دور کی بات ہے جب شراب علا طول، یعنی شراب مستقل حرام نہیں تھی، تو اس وقت میں یہ تھا کہ نشے میں نہیں پڑھ سکتا، نشے میں نہیں ہے تو پڑھنا پڑے گا. آج بھی اگر کوئی آدمی اس حکم کے اوپر آج بھی عمل ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، کہ قرآن میں کہے ہوئے ہو. آج کوئی آدمی نشے میں نماز پڑھنا جائز ہے، وہ گناہگار ہوا وہ الگ بات ہے، لیکن اب بولے جانو پیا تو صحیح ہے نشے میں ہے، لیکن آتا نہ میں نماز، آ سکتا ہو نماز کے لیے؟ نہیں آ سکتا. تو نشے کی حالت میں نماز پڑھانا یا پڑھنا اس کے لیے جائز نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ کا حکم آج بھی باقی ہے. پینا حرام ہے الگ بات ہے، لیکن کوئی پی لیا ہو تو نماز پڑھ سکتا ہے نہیں. ولا تقربوا الصلاة وانتم سكارى، تو تم نماز کے قریب ہی نہ جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو. تو یہاں یہ اصول یاد رکھیں کہ حکم اپنی علت کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، علت اگر ختم ہوگی تو حکم بھی ہٹ جاتا ہے. تو یہاں پر بعض لوگوں کا یہ کہنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑھاپے کی وجہ سے ایسا کرتے تھے، کس نے کہا ایسا؟ کوئی ہم اس سے پوچھیں گے کہ یہ بتائیے کہ یہ جو عمل ہے یہ بڑھاپے کی وجہ سے کون بتایا؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ میں ایسا بڑھاپے کی وجہ سے کر رہا ہوں؟ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عمل کی علت یہ بتا رہے ہیں یا کوئی صحابی بتا رہے ہیں تب اس کو سمجھا جا سکتا ہے. اس کی کوئی مثال ہے کہ علت اور پھر اس میں عمل؟ تیمم کیا علت؟ پانی نہیں ملا تو تیمم کی، تو قرآن میں صراحت کے ساتھ فَإِلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر سے گر گئے، یعنی اس کے مشابہ مثال میں کہہ رہا ہوں، تو بہت ساری مثالیں ہوں گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر سے گر گئے، آپ کے گھٹنے میں چوٹ آئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر نماز پڑھائی. یہ کون بتا رہا ہے؟ صحابی بتا رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوار تھے، سواری پر سے گرے، اور گرنے کی وجہ سے کیا ہوا؟ گھٹنے میں چوٹ آئی. تو آپ نے نماز کیسے پڑھائی؟ بیٹھ کر، اور آپ کے پیچھے لوگوں نے کھڑے ہو کر نماز. تو ان لوگوں کو آپ نے کہا کہ ایسا نہیں، آپ نے ان کو بتایا کہ جب امام بیٹھ کے پڑھے تو تم بھی کیا کرو؟ بیٹھ کے پڑھو. ان کو آپ نے بعد میں کیا کہا کہ جب امام بیٹھ کر پڑھے تو تم بھی کیا کرو؟ بیٹھ کر پڑھو. لیکن اخیر عمر میں یہ حکم، اس کی گنجائش رہی کہ کوئی کھڑا ہو تو کوئی حرج نہیں ہے. کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری ایام میں آئے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے تھے، آپ آئے اور بیٹھ گئے ان کی بائیں طرف, اور ابو بکر کدھر ہیں؟ دائیں طرف. تو مقتدی کہاں ہوتا ہے؟ دائیں کے بائیں, بائیں دائیں طرف ہوتا ہے. امام کہاں ہوتا ہے مقتدی کے؟ دائیں بائیں معلوم نا, تو سائیں سائیں ہوتا ہے لوگ, دائیں بھی وہی بائیں بھی دونوں وہی کیے نا, کیا ہے اس میں؟ دائیں کا مطلب سیدھی طرف, بائیں کا مطلب الٹی, جو بھی بولیں آپ اس کو, الٹی طرف, رائٹ لیفٹ. تو امام مقتدی کو اپنی سیدھی طرف رکھے گا, یہ یاد رکھیں. امام کدھر لے گا؟ اگر آپ اپنے بچے کو لے کے نماز پڑھیں تو بچہ کہاں رکے گا؟ آپ کے آگے, ہاں سیدھی طرف. تو کون کس کو پڑھا رہا ہے نماز؟ اس کو الٹی طرف نہیں لینا, اس کو فضیلت کس کو ہے؟ تو امام کہاں لے گا مقتدی کو؟ سیدھی طرف لے گا, یاد رہے گا ابھی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیں طرف کون ہو گئے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی, تو آپ بیٹھے ہوئے تھے, ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے تھے, اور پیچھے بھی لوگ کھڑے ہوئے تھے, اور آپ کی نماز کی اقتداء کون کرتا تھا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور ان کے پیچھے کون پڑھتا تھا؟ گویا کہ وہ مکبر ہو گیا, ابھی شروع میں تو وہ پڑھا رہے تھے, لیکن جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اب اللہ کے نبی کیا ہو گئے؟ امام, اور ابو بکر صدیق مقتدی, اور پیچھے ان کے مقتدی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کیسی نماز پڑھائی؟ مرض کی وجہ سے, کیونکہ آپ کو جس حال میں لایا گیا وہ حال کیسا تھا؟ آپ کے پاؤں زمین پر ٹکتے نہیں تھے اور آپ سہارے سے آئے, تو آپ نے بیٹھ کے نماز پڑھائی, کیونکہ وہ وجہ کیا تھی اس کی؟ مرض. تو روایتوں میں اس طرح سے آتا ہے, یہاں آ رہا, یہاں کیا آ رہا ہے؟ آپ کا یہ معمول تھا, اس لیے کسی آدمی کا اس کو بڑھاپے کے ساتھ مقید کرنا یہ اس کی منمانی ہوگا. بلا وجہ ہم اس کو بڑھاپے کے ساتھ مقید کر سکتے ہیں؟ نہیں. تو اس حدیث کے بارے میں ہم یہ کہیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا, بڑھاپے سے جوڑنے کی کوئی دلیل نہیں ہے. ٹھیک ہے, آگے بڑھیے. دوسری رکعت, اب جب آدمی کھڑا ہوا اگلی رکعت کے لیے, بیٹھ کے اٹھا, جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ جلسہ ہے استراحت. دوسری رکعت کی قرت سے پہلے کوئی سکتا نہیں ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا نهض من الركعه الثانيه استفتح القراءه بالحمد لله رب العالمين ولم يسكت. اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے اپنی صحیح میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے, اذا نهض من الركعه الثانيه, جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے, استفتح القراء, آپ قرأت شروع کرتے, کس سے؟ الحمدللہ رب العالمین, الحمدللہ رب العالمین سے آپ قرأت شروع کرتے, ولم يسكت, اور آپ چپ نہیں رہتے. کیوں بیان کر رہے ہیں اسے آپ چپ نہیں رہتے؟ پہلی رکعت میں, ہاں کس نے بتایا تھا؟ وہ کس کی روایت ہے؟ وہ ہاں ابو ہریرہ, کیا روایت ہے وہ؟ پیچھے ڈھونڈ رہے ہیں, امتحان میں کہاں ڈھونڈیں گے؟ امتحان آ رہا قریب. ہاں اسکاتک بین التکبیر والقراءۃ ما تقول, اے اللہ کے رسول آپ تکبیر اور قرات کے درمیان خاموش رہتے ہیں, سکوت اختیار کرتے ہیں, آپ کیا کہتے ہیں؟ پھر آپ نے کون سی دعا بتائی؟ اللہم باعد بینی و بین خطایا کما باعدت بین المشرق والمغرب, لمبی دعا ہے. تو یہ بتا رہے ہیں کہ پہلی رکعت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین سے پہلے کیا کرتے تھے؟ ایک لمبا سکوت کرتے تھے, دعا پڑھتے تھے, جس کو ہم سنا یا دعا الاستفتاح کہتے ہیں. لیکن دوسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہوتے آپ تو اب وہ دعا پڑھتے نہیں، اب ڈائریکٹلی کس سے شروع کریں گے؟ اس کے لیے بعض علماء نے کہا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی پڑھے تو بہتر ہے. شیخ الالبانی کہتے ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی اس کے لیے پڑھنا چاہیے اگلی رکعت کے لیے کھڑے ہونے کے لیے. بعض تابعین نے بھی کہا ہے، بعض تابعین سے چیز ہم کو غالباً مجاہد کا قول اس سلسلے میں ہے کہ پڑھنا چاہیے. تو الحمدللہ رب العالمین پڑھا جائے گا، اور کیا واپس سے ثنا پڑھیں گے اگلی رکعت کے لیے؟ واپس سے ثنا کا کوئی تذکرہ نہیں ہے. ولم یسکت، اور آپ سکوت اختیار نہیں کرتے تھے، یعنی اعوذ بسم اللہ یا صرف بسم اللہ اگر کوئی راجے کسی کے نزدیک وہ ہے پڑھ کے فوراً وہ کیا پڑھے گا؟ الحمدللہ رب العالمین. تو یہاں بھی یہ بات ہم کو ملتی ہے. لیکن اٹھنے کے لیے کیسے اٹھا جائے؟ زمین سے اٹھتے وقت میں کیسے اٹھیں گے؟ اس کی کیفیت کیا ہے؟ ازرق ابن قیس رحمہ اللہ فرماتے ہیں رأیت ابن عمر یعجن فی الصلاۃ یعتمد علی یدیہ اذا قام فقلت له فقال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفعلہ. ابو اسحاق الحربی نے غریب الحدیث میں یہ روایت نقل کی ہے اور اس کی سند حسن ہے. تمام المنہ پر صفحہ نمبر 196 پر شیخ الالبانی نے اس کی تحقیق ذکر کی ہے. ازرق ابن قیس کہتے ہیں کہ میں نے رأیت ابن عمر، میں نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا یعجن فی الصلاۃ، نماز میں وہ ٹیک لگاتے تھے. یعجن عجین کہتے ہیں آٹے کو، عجین یعجن ٹیک لگانا کیسے؟ جیسے آٹا گوندھا جاتا ہے تو گویا کہ نماز میں آٹا گوند رہے ہیں، ایسا کرتے تھے. اذا قام کھڑے ہوتے وقت، کب کرتے تھے؟ اذا کھڑے ہوتے وقت ٹیک لگا کر اٹھتے تھے. فقلت له، میں نے اس کا تذکرہ ان سے کیا، میں نے پوچھا کیا یہ، یعنی عمل آپ کیسے کر رہے ہیں، کیا مطلب دلیل ہے کچھ اس کی، کچھ کیوں کرتے ہیں آپ ایسا؟ فقال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يفعله، انہوں نے کہا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا. تو جب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو وہ بوڑھے تھے کہ جوان تھے؟ معلوم نہیں نا. عبداللہ ابن عمر خود کہتے ہیں، بخاری میں روایت نقل کی ہے امام البخاری نے، میں جوان تھا، میرا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، میں مسجد میں سویا رہتا تھا. تو اس زمانے میں کیا تھے؟ جوان تھے. اور سیرت کی کتابوں میں پوری تفسیر ان کی عمر کی ملے گی کہ بدر میں ریجیکٹ ہو گئے، احد میں سلیکٹ ہو گئے وغیرہ، تو جنگ کے لیے. تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم عمر تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور اسی لیے کچھ لوگوں کی روایتیں بہت زیادہ ہیں. کون کون ہیں وہ؟ ابو ہریرہ، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انس ابن مالک، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس، اور عبداللہ ابن عمر ابن عاص بھی ہیں. یہ ایک دم ٹاپ لیول کے روایت ہیں، یعنی ان کی روایتیں بہت زیادہ ہیں، اور ان کی سب کی عمریں آپ دیکھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا تھی؟ کم تھی. لہذا ان کو بعد میں زمانہ لمبا ملا، لہذا انہوں نے زیادہ حدیثیں بیان کی لوگوں میں، اور ان کی روایتیں کیا ہو گئیں؟ زیادہ ہو گئیں. تو یہ صحابہ جن کی روایتیں آپ دیکھیں، میجورٹی جن کی روایتیں میکسیمم ہیں، بہت یعنی کثرت سے جن کی روایتیں ہیں وہ یہ ہیں، اور یہ سب کے سب کم عمر تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے. تو کم عمر ہونے کی وجہ سے یہ بات کے دور میں ان کو زیادہ موقع ملا روایتیں بیان کرنے کا، اور ان کی روایتیں کیا ہو گئیں؟ زیادہ ہو گئیں. تو کہتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں، تو عبداللہ ابن عمر نے کیا جواب دیا؟ میں بوڑھا ہو گیا ہوں. کیا جواب دیا؟ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتے دیکھا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کون سی عمر میں ملی؟ 40 سال. اور مدینہ کتنے سال میں آئے؟ 53 سال میں. تو اب یہ عمر کیا ہو چکی تھی آپ کی؟ جوانی کی عمر ہے؟ نہیں، یہ آخر ادھیڑ عمر کے بعد کی عمر ہے. تو انہوں نے آپ کو ایسا کرتے دیکھا ہے، انہوں نے کہا یہ بوڑھے لوگوں کے لیے عمل ہے، ایسا کہا انہوں نے یا خود بھی اس کو قبول کیا؟ خود بھی انہوں نے قبول کیا، حالانکہ ان کی عمر کیا تھی؟ کم تھی، لیکن پھر بھی انہوں نے وہ عمل لیا اور زندگی بھر اس کو کرتے رہے. انہوں نے یہ نہیں کہا یہ کہ ان کے لیے بوڑھوں کے لیے عمل ہے کہ ٹیک لگا کے اٹھنا چاہیے کیونکہ سہارے کی ضرورت ہوتی ہے بڑھاپے میں. تو یہ دلیل اس کی نہیں ہے، یہ ہر آدمی کے لیے عمل ہے، چاہے وہ بوڑھا ہو یا جوان، چاہے بچہ ہو، چاہے بچہ ہو. کیونکہ انہوں نے یہ نہیں کہا اس کی وجہ بڑھاپا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ سنت ہے. تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلی رکعت سے اور جب بھی نماز میں آدمی اٹھے تو کیسا اٹھے؟ ٹیک لگا کے، جیسے آٹا گوندھنے کی کیفیت ہوتی ہے. بعض علماء نے کہا کہ یا جن کا مطلب آٹا گوندھنے جیسا نہیں ہے، بس ٹیک لگانا ہے، لیکن زیادہ راجح قول کیا ہے اس میں، زیادہ صحیح لگتا ہے، جیسے آدمی آٹا گوندھنے کی کیفیت ہوتی ویسا ٹیک لگا کے اٹھے، کیونکہ الفاظ ظاہر ہیں اور ظاہر سے ہٹنے کے لیے کوئی مطلب وجہ نہیں ہے. اسی طرح سے حضرت ابن قیس ہی کی روایت ہے، جو بحقی نے اس کو ذکر کیا ہے اپنی سنن میں، کہتے ہیں رأیت ابن عمر اذا قام من الركعتين اعتمد على الارض بيديه، میں نے دیکھا عبداللہ ابن عمر کو جب وہ دو رکعتوں سے اٹھتے تو اپنے دونوں ہاتھ زمین پر ٹیک لگا کر اٹھتے. کتنے ہاتھوں سے ٹیک لگاتے؟ ایک ہاتھ سے، دو ہاتھوں سے. فقلت لولدہ ولجلسائہ، میں نے ان کے بیٹے سے اور ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں سے پوچھا لعلہ یفعل ھذا من الکبر، شاید بڑھا سے ایسا کر. پوچھا میں نے ان کے بیٹے سے، پوچھا قریبی لوگوں سے، پوچھا یہ جو ایسا کرتے شاید بوڑھے ہو گئے اس لیے ایسا کرتے ہوں گے. قالوا لا، انہوں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے، ولکن ھذا یکون، یہ ایسا ہی ہے. یہ عمل کیا ہے؟ ایسا ہی ہے، یعنی دو رکعتوں سے اٹھتے وقت میں یہ ٹیک لگا کے جو اٹھتے ہیں نا، تو یہ عمل ایسا ہی ہے، بڑھاپے کی وجہ سے نہیں ہے. تو یہ شبہ وسوسہ یہ بھی کیا ہو گیا اس سے نکل گیا کہ یہ کس وجہ سے ہے؟ بڑھاپے کی وجہ سے. یعنی ان کے قریبی لوگ تو کہہ رہے ہیں بھائی بڑھاپے کی وجہ سے نہیں ہے، ایسے ہی کرنا ہے. دور رہ کے آج لوگ کیا بولتے ہیں؟ بڑھاپے کی وجہ سے، جو نہ ان کو دیکھے نہ ملے ان سے، لیکن ان کے دل میں کیا آتا ہے یہ کس وجہ سے ہوگا؟ صحیح ہے ایسا، اپنی وجہ سے کسی عمل کی علت طے کرنا چاہیے نہیں. تو اس کو امام البیہقی نے روایت کیا ہے اور اس کی سند بھی جید ہے. تو ان دو روایتوں میں کیا کیا معلوم پڑا بتائیے ذرا. ہاں پہلی رکعت میں، پہلی روایت میں کہ دوسری میں؟ دوسری میں. اور پہلی میں؟ ہاں اس میں عموم ہے. ہاں اس میں کیفیت ہے کہ کیسے اٹھنا ہے، یہاں پر بس اتنا ہے کہ ہاتھ ٹکا دیتے، کیفیت اس کی بیان نہیں ہوئی. لیکن پہلی روایت میں کیا ہوا ہے؟ یا جن کے سوا، کہ آٹا گوندھنے جیسی کیفیت کے ساتھ اٹھتے تھے، ایسا عجیب. پہلی روایت میں کیفیت ہے، دوسری میں ہے نہیں ہے. تو دوسری کو کس کے تابع کریں گے آپ؟ پہلی، کیونکہ کیفیت کی تفصیل اس میں آپ کو مل رہی ہے. تو یہاں پر ہم کو ملتا ہے کہ نماز میں اٹھنے کی کیفیت یہ ہے کہ آدمی کیا کرے، ہاتھ ٹکا کے اٹھے. اور بڑھاپے کے ساتھ ہے، یہ بڑھاپے کے ساتھ چیز معلق نہیں ہے، بلکہ ہر عمر کا آدمی اس عمل کو کرے گا. ٹھیک ہے. اب ہم آگے بڑھتے ہیں. تشاہد اور اس میں بیٹھنے کی کیفیت. تشاہد کے معنی کیا ہے؟ کون سی حالت کو تشاہد کہتے ہیں؟ رکوع میں ہوتے ہیں جب قاعدے کی، التحیات جب ہم پڑھتے ہیں اس کو التحیات کو کیا کہتے ہیں؟ کیوں؟ ہاں شہادتین اس میں کیا ہے وہ؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. وعدہ نہیں ہے بعض روایتوں میں، وحدہ بھی بعض روایتوں میں ہے، اور واشہد ان محمدن عبدہ ورسول. شیخ الالبانی نے روایتیں ذکر کی ہیں اصل صفت صلاۃ النبی میں. بہرحال ہم ساری روایتیں لیں گے تو بہت وقت ہو جائے گا اس کے لیے. تو تشہد اور اس میں بیٹھنے کی کیفیت، تو اب اس کے دو حصے ہیں. ایک جیسے ہم نے رکوع سجدے میں کیا کیا تھا، ایک تو ہم نے دیکھا اس کی کیفیت اور دوسرے اس کے اذکار. یہاں بھی ہم ایسے ہی کریں گے، پہلے کیفیت دیکھیں گے اور اس کے بعد اذکار دیکھیں گے. پہلی بات یہ معلوم ہے، مسئلہ نمبر 61، پہلی بات یہ کہ ہر دو رکعت پر التحیات پڑھنا ہے، ہر دو رکعت پر التحیات پڑھنا ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں وکان یقول فی کل رکعتین التحیہ، مسلم کی روایت سے، ابو داؤد کی روایت میں وکان یقول فی کل رکعتین التحیات. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر دو رکعتوں میں کیا پڑھتے تھے؟ التحیات پڑھتے تھے. یعنی ہر دو رکعتوں پر کیا ہوگا؟ جیسے آدمی دو رکعت نماز پڑھ رہا ہے، التحیات پڑھے گا؟ پڑھے گا. اس کے بعد کیا کر دے گا؟ تین پڑھ رہا ہے تو دو پہ پڑھے گا، اور پھر تیسری میں بھی سلام. چار، دو اور چار، یعنی دو بار پڑھے گا. اور پانچ، وتر کی حالت میں پانچ اگر وتر پڑتا ہے تو دو چار اور پانچ. کہاں سے لائیں؟ تین اتحاد کہاں سے لایا؟ فری میں مل رہے، اس لیے اس دلیل کی روشنی میں آپ لے رہے ہیں. وتر کی نماز عام نمازوں سے، اس لیے اس میں خاص طریقہ ہے. اور حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ جب پانچ پڑھتے تھے تو بالکل نہیں بیٹھتے تھے، آخر میں بیٹھتے تھے. تو آپ اس کو لیں گے کہ اس عام روایت کو لیں گے؟ عام روایت کو لیں گے نا. ہاں اس میں اسپیشل ہے، اس کے لیے اسی روایت کو رکھا جائے گا. اور یہ عام، جیسے کوئی آدمی کہے ساری کتابیں چٹائی پہ رکھ دو، قرآن اوپر رکھو، تو اب یہ آدمی کیا کہے گا؟ ساری کتابیں کیا ہیں؟ کہاں رکھنا ہے؟ چٹائی پہ. قرآن کیا ہے کہ نہیں ہے؟ کہاں رکھنے کا اس کو؟ چٹائی پہ. صحیح ہے؟ نہیں، جملہ آپ ہی تو بولے نا، ساری کتابیں چٹائی پہ رکھو، تو میں نے چٹائی پہ رکھا تو غلط کیا ہو؟ ہاں، کس عموم میں سے اگر خاص کسی کے بارے میں کچھ بتایا جائے تو اس کو اس کے تابع کریں گے عموم کے؟ نہیں، بلکہ اس کے لیے اسپیشل کیٹیگری رہے گا. سمجھ میں آئے؟ جیسے آپ دولے والے ہیں، سارے مہمانوں کو کھلا دو کوئی بولے، اور آپ کو بولے دولے والوں کو اندر لو، تو آپ مہمانوں میں سے ہیں؟ نہیں نا، کیا ہے؟ ڈاکو ہیں کیا ہے؟ مہمانوں میں سے ہیں نا آپ، مہمان نہیں ہیں کہ میزبان ہیں، کیا وہیں رہنے کا ارادہ ہے؟ گھر جمائی بنیں گے؟ آپ بھی تو مہمان ہیں، لیکن کیسے مہمان ہیں؟ خاص مہمان ہیں، خوشی کی بات ہے. تو آپ عمومی اسٹیٹمنٹ میں آئیں گے؟ نہیں. تو اس طرح سے یہ اصول ہے، یہ انسانی کلام کا اصول ہے، اور یہی حدیثوں میں بھی آتا ہے کہ کلام ایسا ہی سمجھا جاتا ہے. تو عموم پر کس کو ترجیح دی جائے گی؟ خصوص کو. سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ پھر سے ہم واپس وہی چھیڑ کے بیٹھے جو پہلے ہو چکا ہے کہ عمومی حکم جب ہوتا ہے اس میں سے جب خاص کا ذکر آتا ہے تو خاص کا کیس الگ پکڑا جاتا ہے. تو وتر پر یہ لاگو ہوگا ہر دو رکعتوں پر. اس لیے بعض اوقات بہت سارے لوگ جب دلیلیں دینا شروع کرتے ہیں تو عمومی دلیلیں زبردستی فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کیسے؟ جیسے نماز کے بعد دعا کرنا ہے تو اس کے لیے دعا کی فضیلت, جب بھی بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ اس کے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتا ہے. دیکھو دعا مانگنا چاہیے, جبکہ ہم بتا رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں نماز کے بعد اجتماعی دعا فرض نمازوں کے بعد نہیں کی. لیکن یہ عمومی دلائل ہیں, اس سے لوگ دلیل پکڑتے ہیں. تو عمومی دلائل سے استدلال نہیں کیا جائے گا جب کیس خصوصی ہو. یہ اصول ہے, یہ اس کو یاد رکھیں. تو یہاں پر بھی دو رکعتوں پر آپ اتحیات پڑھا کرتے تھے, ایک عمومی دلیل ہے. لیکن وتر کے لیے کیا ہے؟ خاص طور سے آیا ہے کہ وتر کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پانچ رکعت پڑھتے تھے تو آپ کیا کرتے تھے؟ ایک سلام سے پڑھتے تھے. تین کے بارے میں بھی یہی بات آئی ہے. تین کے بارے میں دو طرح سے وتر ہے. ایک تو یہ ہے کہ دو رکعت پڑھ کے سلام پھیرا جائے, پھر ایک رکعت پڑھی جائے. تو کیا اس حدیث پر عمل ہوا؟ نہیں نا. دو پیاتیات نہیں پڑھے نا آپ نے؟ پڑھے نا, پھر سلام بھی پھیرے, یہ ایکسٹرا ہوا اس میں. لیکن اتحیات ہوا نا دو پہ. وتر کی تین رکعت میں آپ نے دو پر اتحیات پڑھا اور اس کے بعد سلام پھیرا, پھر کھڑے ہوئے ایک رکعت پڑھی, ایسی وتر ہوتی کیا؟ ہوتی ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح سے وتر پڑھا کرتے تھے. اور دوسرا طریقہ یہ ہے تین رکعت وتر پڑھنے کا کہ ایک دو تین اور پھر تیسری پہ بیٹھیں گے. جیسے مغرب میں پہلی مرتبہ بیٹھتے ہیں, بیٹھیں گے نہیں. یہ بھی حاکم کی روایت اس سلسلے میں موجود ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا بھی پڑھا کرتے تھے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک ساتھ تین پڑھی جائے گی وتر میں, ایک سلام سے اگر پڑھیں گے تو دو پر بیٹھیں گے نہیں. ٹھیک ہے. اتحیات میں جب آپ بیٹھیں گے تو آپ اشارہ بھی کریں گے انگلی کا, اور انگلی کا جب اشارہ کریں گے تو نگاہ کہاں ہوگی؟ امام صاحب پہ, اشارے پہ. کس کے اپنے ہیں بازو والے؟ اپنے اشارے پہ. اپنے کیسے معلوم پڑا آپ کو؟ دلیل ہے اس کی. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا قعد في التشهد وضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى واشار بالسبابه لا يجاوز بصره اشارته. نسائی کی روایت ہے اور حسن روایت ہے, نسائی میں 1275, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تشہد میں بیٹھتے تو کیا کرتے؟ وضع کفہ الیسرا علی فخذہ الیسرا, اپنی بائیں ہتھیلی اپنی بائیں ران پر رکھتے ہیں. ران کس کو بولتے ہیں؟ گھٹنے سے اوپر کا حصہ کیا ہو جاتا ہے؟ ران. تو اپنی بائیں ہتھیلی کفہ الیسرا کہاں رکھتے؟ بائیں الٹی لیفٹ ران پر. واشار بالسبابتی لا یجاوز بصره اشارته, اور آپ اپنے سبابا سے, سبابا کس کو کہتے ہیں؟ تشہد یا شہادت کی انگلی جس کو ہم بولتے ہیں. وہ شہادت اس اعتبار سے نہیں انگلی کٹا کے شہید میں شمار ہونا, شہادت یعنی آدمی شہادت میں اٹھا رہا ہے اس کو. سبابا کیوں کہتے ہیں اس کو؟ سب کے معنی الزام لگانا, برا کہنا. تو آدمی بولتا اس نے مارا, اس نے میرا مال چھینا, یہ دیکھو یہ مجرم ہے, اس نے مجھ پر ظلم کیا. تو یہ جو انگلی ہے طبعاً عام انسانیت دنیا بھر کی کون سی انگلی سے اشارہ کرتی کسی کی طرف؟ اللہ نے بنا فطرت میں انسان کی, معلوم نہیں ایسا ہے. ذرا وہ چیز لے کے ادھر سے تو کون سی اشارہ کرتا آدمی, چاہے وہ انگلینڈ کا ہو جاپان کا ہو یا ایسا بولتا ہے وہ اشارہ, وہ چیز لے کے آؤ. اس کی فطرت میں ہے. وہ ایک بتا دا ایسا وہ لے کے آؤ, نہیں اس کی فطرت میں, وہ یہی یہ سبابہ ہے, اس کو سبزام بھی. یہ آدمی اشارہ کسی کی طرف کرتا ہے تو اسی انگلی سے اشارہ کرتا ہے. تو جب آپ تشہد میں بیٹھتے تو اس وقت میں کیا کرتے ہیں, سبابہ سے اشارہ کرتے ہیں. اور لا یجاوز بصرہ اشارتہ, آپ کی انگلی اپنے اشارے سے آگے نہیں جاتی تھی, یعنی آپ کی انگلی کہاں ٹکی رہتی تھی, کس کے اشارے پر, اشارتہ, آپ کے اشارے سے آپ کی انگلی آگے, آپ کی نگاہ آگے نہیں جاتی تھی. آپ کی نگاہ کہاں ہوتی تھی, اپنے اشارے پر. اشارہ کون سی انگلی سے کرنا ہے, سبابہ سے. تو آپ کی نگاہ بھی کس پر ہونا چاہیے, تو اتحیات میں جب آپ بیٹھیں گے تو نگاہ کہاں رکھیں گے, دامن میں, ہاں یہ چٹائی پر, کہاں سجدے کی جگہ پر, آپ کی نگاہ آپ کے اشارے پر رہے گی. یہ سنت ہے, اس کو امام نسائی نے روایت کیا ہے. تو اس سے ہم کو نگاہ معلوم ہوئی کہ نگاہ کہاں رکھنا چاہیے. انشاءاللہ مزید مسائل ہم اگلے درس میں دیکھیں گے. اس میں کچھ سوالات ہیں, جب آدمی سجدے سے اٹھے تو اللہ اکبر کہنے کے بعد بیٹھے, پھر اٹھتے وقت تکبیر نہیں ہے, وہ ایک ہی تکبیر ہے. سوال یہ ہے کہ ایک مسجد میں دوسری جماعت بنا کر نماز ادا کر سکتے ہیں یا نہیں, واضح کیجئے قرآن و حدیث کی روشنی میں. دیکھیے, ایک مسجد میں دوسری جماعت عموماً نہیں بنانا چاہیے, اس میں کراہت ہے. اس لیے کہ اس میں کئی مفاسد ہیں. ایک تو یہ, اب بہت بڑا لمبا سوال ہے لیکن اختصار کے ساتھ میں اس کو جواب دے رہا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ جب وہ مسجد میں آتے اور دیکھتے کہ جماعت ہو چکی ہے تو الگ الگ نماز پڑھتے تھے. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ مسجد میں جاتے اور دیکھتے جماعت ہو چکی ہے تو الگ الگ نماز پڑھتے تھے, صلوا فرادا, اکیلے اکیلے پڑھتے تھے. اور وہ صحابی جو مسجد میں آئے اور دیکھا جماعت ہوئی, وہ بھی الگ پڑھ رہے تھے کیونکہ وہی معمول تھا. آپ نے ایک صحابی سے, جن کی جماعت ہو جانے کے بعد جو بیٹھے ہوئے تھے, آپ نے کہا کون اس کو صدقہ دے گا, تو ایک صحابی اٹھے اور ان کے ساتھ جماعت میں شریک ہو گئے. وہ نماز شروع کر چکے تھے لیکن ان کے ساتھ جا کر ایک دوسرے صحابی شریک ہوئے تاکہ ان کو بھی کیا ہو, جماعت کا ثواب ملے. اس حدیث سے بعض علماء نے استدلال کیا ہے کہ مسجد میں دوسری جماعت بنا سکتے ہیں کیونکہ وہاں جماعت بنی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کون اس کو صدقہ دے گا. لیکن جو علماء کہتے کہ نہیں, انہوں نے کہا کہ یہ دلیل اس کے لیے صحیح نہیں ہے, اس لیے کہ اس میں ایک صدقہ لینے والا ہے, ایک صدقہ دینے والا ہے. لیکن جہاں پر جماعت بنائی جاتی ہے دوسری, وہاں پر ایسا نہیں ہوتا ہے, وہاں پر سب صدقہ لینے والے ہوتے ہیں. یہاں پر صورت کیا ہو رہی ہے, ایک آدمی اکیلا نماز پڑھ رہا ہے, دوسرا جا کے اس کے ساتھ شریک ہو رہا ہے جس کی ہو چکی ہے. اسی لیے یہاں صدقے کا لفظ آ رہا ہے, صدقہ یعنی یہ نفل پڑھ رہا ہے, آپ اس پر کیا کر رہا ہے, اس کے ساتھ نفل میں شریک ہو کر, کیونکہ یہ فرض پڑھ سکتا ہے واپس سے, نہیں یہ نفل پڑھ رہا ہے اور اس پر احسان کر رہا ہے. لیکن جو آدمی اپنی نماز اس کی نہیں ہوئی وہ اس پہ احسان کر رہا ہے, وہ تو اپنے اوپر احسان کر رہا ہے, اس کی تو باقی ہے ابھی. تو علماء نے کہا کہ یہ صورت الگ ہے اور وہ صورت الگ ہے, اس لیے اس کو اس کے ساتھ جوڑنا مناسب نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں چند نوجوانوں کو یہاں پر جمع کروں اور کسی کو اقامت کے لیے کھڑا کر دوں اور جماعت قائم ہو جائے اور پھر میں جا کر ان کے گھروں کو جلا دوں جو جماعت میں حاضر نہیں ہوتے. تو سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے, الذین لا یحضرون الصلاۃ, جو نماز میں حاضر نہیں ہوتے ہیں, کون سی نماز میں, تو جو دوسری جماعت بنے گی وہ بھی تو فرض ہوگی، تو کون سی نماز میں حاضر نہیں ہوتے ہیں؟ پہلی جماعت. تو معلوم یہ ہوا کہ پہلی جماعت میں حاضر ہونا کیا ہے، مستحب ہے کہ واجب ہے؟ کیا ہے؟ واجب ہے، واجب ہے. تو اس جماعت میں آدمی شریک نہیں ہوتا ہے تو یہ غلطی کر رہا ہے، اور وہیں پڑھ رہا ہے تو آپ نے فرمایا ان کے گھروں کو جلا دیا. تو ایک آدمی کے لیے ضروری ہے کہ وہ کیا کرے، اس پہلی جماعت میں آئے جس میں کون ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کیا مسجد نبوی میں کئی جماعتیں ہوتی تھی؟ اگر ہوتی تھی تو لوگ بولتے تھے ہم آ رہے ہیں دوسری جماعت میں، ہونے آنے ہی والے تھے، ہم ہمارے گھر کو کیوں جلا رہے؟ ہم کون سی جماعت میں آ رہے تھے؟ دوسری جماعت میں آ رہے تھے. تو یہ حدیث بتاتی ہے کہ ایک ہی جماعت اس زمانے میں ہوتی تھی، اور جو اس جماعت میں نہیں آنے والے ہیں ان کے گھروں کو جلانے کی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی. اسی طرح سے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کی طرف گئے اور دیکھا راستے ہی میں کہ جماعت ہو چکی ہے، یا مسجد جا کے دیکھا کہ جماعت ہو چکی ہے، تو انہوں نے مسجد میں نماز نہیں پڑھی بلکہ واپس ساتھ میں جو لوگ تھے ان کو لے کر واپس گھر آئے اور گھر میں جماعت بنائی. علماء نے کہا کہ اگر واقعی مسجد میں جماعت بنانا ہوتا تو وہ مسجد کی فضیلت سے محروم گئے بے واپس آئے نا، جا کر واپس آئے. تو یہ بھی قرینہ ہے کہ صحابہ میں یہ چیز تھی کہ جماعت بنانا ہے تو مسجد میں نہ بنائی جائے بلکہ الگ سے کہیں اور بنائی جا سکتی ہے. مسجد سے ہٹ کے کسی کا کمرہ ہے، جا کے جماعت بنائے اگر کوئی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ کبھی دیر بھی ہو سکتی ہے آدمی کو آنے میں. مجبوری میں علماء نے بعض صورتوں میں دوسری جماعت بنانے کی گنجائش دی ہے. جنہوں نے کہا کہ بنا سکتے انہوں نے بھی کچھ قیود کے ساتھ بتایا. قید نمبر ایک، پہلی جماعت میں اگر سستی ہوتی ہے بعد کی جماعتوں سے تو وہ صحیح نہیں ہے. دو، مسلمانوں میں آپس میں اختلاف اور انتشار ہوتا ہے کئی جماعتوں سے تو وہ صحیح نہیں ہے. تین، مقامی امام اور ذمہ دار جو بھی ہے مسجد کا، اس کی اجازت نہیں ہے تو بھی صحیح نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی امام کی سلطان میں دوسرا امامت نہیں کر سکتا ہے. تو وہاں ایک امام ہے، اس کی حکم اور اجازت کے بغیر دوسرا وہاں امامت کر سکتا ہے نہیں. تو اس طرح سے یہ قیود بعض علماء نے لگائی ہے. تو یہ بہت پیچیدہ مسئلہ ہے. بعض علماء نے علی الاطلاق کہا کہ جماعت چونکہ فضیلت ہے اس لیے بنائی جا سکتی ہے، لیکن زیادہ صحیح یہی لگتا ہے کہ نہیں بنانا چاہیے، اور خصوصاً اگر بنانا ہی ہے تو ان شرطوں کے پورا ہونے کے بعد وہ بنا سکتے ہیں. کسی بعض مساجد میں اجازت ہوتی ہے یہ بنانا چاہے تو بنا لو. اگر کوئی مسجد ایسی ہے کہ جو مسافروں کے لیے بنائی ہوئی ہے اور لوگ آتے ہیں نماز پڑھتے ہیں جاتے ہیں، اس کا کوئی وقت ہوتا ہے مسافر کا نہیں، تو ایسی مساجد میں جماعت بنانے میں کوئی حرج نہیں، چاہے وہاں 100 جماعتیں ہو جائیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں. لیکن جہاں امام راتب ہوتا ہے، مستقل امام ہے، مستقل وقت ہے، اذان ہوتی ہے اور نماز ہوتی ہے، تو پھر اذان اور نماز ساری جو بھی آئے گا اذان دے گا نماز پڑھائے گا، پھر اذان کس کے لیے ہوئی وہاں پہ؟ تو مسجد نبوی میں کتنی اذانیں ہوتی تھی سوچی کہ ایک اذان، ایک اقامت، ایک جماعت، تو وہاں تعدد جماعت تھا، کوئی دلیل اس کی نہیں ہے. لہذا اس میں احتیاط کرنا چاہیے، اور گنجائش ان صورتوں میں، یا مثلا مان لیجئے کہ مسجد اتنی فل ہو جائے کہ لوگوں کے لیے جگہ ہی نہیں، اب اس کے بعد بےچارے بچے ہو کیا کریں گے، باہر کھڑے ہوں، اب وہ بعد میں آ کے دوسری جماعت بنا سکتے ہیں اس لیے کہ ان کے پاس شرعی عذر ہے اور وہاں ذمہ داروں کی اجازت بھی ان کو ہے، اور یہ اس صورت میں نہیں آتا کہ کبھی بھی اٹھ کے آ رہے چل جماعت بنائیں گے. تو اس سے کیا ہوتا ہے، عام طور سے سستی لوگوں میں پیدا ہوتی ہے، نہیں ہونا چاہیے. بس ہوا نہیں، ایسا نہیں، ویسا نہیں، وہ سر قلم اس میں نہیں ہے، مسجد کے امام نہیں ہے، مسلمانوں کا امیر اور حاکم کی صورت میں ہے. وہ جو سر قلم کا جو معاملہ ہے وہ اس کے لیے نہیں ہے. امام جو مسجد کا امام ہوتا ہے وہ الگ ہے اور مسلمانوں کا جو امام ہوتا ہے وہ الگ ہے. تو اگر ایک امیر ہے مسلمانوں کا, اس کے مقابلے میں دوسرا امیر بنتا ہے مسلمانوں کا امیر المؤمنین, تو ایسی صورت میں ہے کہ دوسرے کا سر کیا کریں قلم, کہاں تو دوسرے کا کریں قلم, تو لگے گا اس کے اوپر پھر قلم مرڈر کا. تو ویسے کا قلم کرنا ہے وہ امام نہیں اس میں. اس لیے دیکھیے دینی اصطلاحات جاننا ضروری, ورنہ کدھر کی حدیث بڑی مصیبت ہوگی, وہاں جا کے حدیث سنائیں گے مفتی بھی بول گیا میں نے نہیں بولا ہے حدیث, یہ اپنے دل سے مطلب لے رہے ہیں اس کا. یہ وہ قلم کرنے والا معاملہ یہاں نہیں ہے. مسلمان امیر طے کریں اور پھر کوئی دوسرا دعوے دار بن جائے امیر کا, وہ بھی ہندوستان جیسے ملک میں نہیں جہاں جیسے امیر ہوتے ہیں مختلف جماعتیں ہیں مختلف تنظیمیں ہیں ان کا امیر امیر کوئی ہے, یہ بھی اس میں نہیں ہے. امیر المؤمنین ہے کوئی ایسا سمجھنے لگے تو یہ بدعت ہو جائے گی, اس کو یاد رکھیے. ایک ہوتا ہے تنظیمی اعتبار سے امیر اور ایک ہوتا ہے مسلمانوں کی حکومت کے اعتبار سے امیر. یہاں وہ امیر نہیں ہوتا ہے اس کے ہاتھ پہ بیعت کی جاتی ہے, کہ کبھی آپ نے ہاں اس کے ہاتھ پہ بیعت کرنا واجب ہوتا ہے. یہاں وہ امیر نہیں ہے. آپ نے کوئی ادارہ بنایا, کوئی کالج بنایا, آپ نے کوئی کمپنی کھولی, اس کا ایک ذمہ دار آپ نے طے کیا اور اس کے انڈر میں کام ہو رہا ہے. آپ جیسا بتائے گا ادھر صفائی یہ ڈپارٹمنٹ ادھر وہ ڈپارٹمنٹ, اتنے بجے آنا پڑے گا اتنے بجے بند کرنا پڑے گا, اس کی وہاں ماننی پڑے گی کہ نہیں ماننی پڑے گی. اگر آپ ادارے کا حصہ ہیں تو آپ کو ماننا پڑے گا. لیکن وہ بھی امیر ویسا ہے امیر المؤمنین, وہ امیر ویسا نہیں ہے, وہ سرپرست کے طور پر ہے. جیسے حدیث میں جب تم میں سے تین آدمی سفر میں جائیں فل یو امیرو احدہ, جب تم میں سے تین آدمی سفر میں جائیں تو ایک کو کیا بنائیں. اب وہ امیر کیا کر رہا, چوری کیا نا تم نے میرے ٹیفن باکس چورا نا تم نے, لاؤ اس کا ہاتھ کاٹ. وہ شرعی حدود کا نفاذ کر سکتا ہے نہیں, وہ سفر کے لیے تنظیمی امیر ہے, وہ سفر کا نظام چلا رہا ہے, سفر میں معاملہ تتر بتر نہیں ہو جائے اس کے لیے وہ امیر ہے. اسی لیے اس کی ساری باتیں ماننا واجب نہیں ہے, وہ باتیں ماننا واجب ہیں جو سفر کی مصلحت سے متعلق ہو. اس کو بھی یاد رکھیے ورنہ بہت مشکل ہو جائے گا معاملہ. یہ ہمارا امیر ہے مارو اس کو تو جا کے مار دے اس کو بھوک. امیر کیا کا ماننا اس اعتبار سے ہے, وہ امیر المؤمنین نہیں ہوتا ہے, وہ اس اعتبار سے نہیں, وہ ذمہ دار ہے تنظیم کے لیے, تنظیم کے لیے تنظیمی اعتبار سے وہ ذمہ دار ہوتا ہے. اگر یہ فرق ہم نہیں رکھیں گے ہم لوگ حزبیت میں مبتلا ہو جائیں گے, اس کو یاد رکھیے, ہم لوگ گروہ بندیوں میں لگ جائیں گے. یہ تنظیمی اعتبار سے ہے, یہ ڈسپلن کے لیے ہے تاکہ کوئی بھی کچھ بھی کر رہا ہے ایسا نہیں ہو. کوئی بھی ادارہ ہے کوئی بھی کبھی بھی آ رہا بیٹھ رہا کچھ بھی کر رہا کام جا رہا, کوئی کسی کو دکھا رہا نہیں, گڑبڑ ہوگی کہ نہیں ہوگی, چاہے وہ اسکول ہو کالج ہو کچھ بھی ہو. تو آپ کو ایک ادارہ چلانے کے لیے ایک نظام کی ضرورت ہوتی ہے, اس میں پھر گریڈز ہوتے ہیں, فلانا ذمہ دار ہے اس کی سب مانیں گے, سب مل کے اس کو طے کرتے ہیں. وہ اس امیر کی طرح نہیں ہوتا ہے, اس کو یاد رکھیں. اس کی بات اس ادارے کی مصلحت کے اعتبار سے ماننی پڑے گی, نہ کہ ہر بات بولے کھڑے ہو جا اور کھڑے ہو گیا. کیوں؟ امیر کا حکم ہے, پیشہ بھائی ہے رک مت جا, بیٹھا ہے روک کے. بہت ساری جماعتوں میں ایسا ہوتا ہے, یہ چیز صحیح نہیں ہے. اس کی بات ماننا اس کام کی مصلحت میں ہوتا ہے, نہ کہ ہر اعتبار سے وہ زندگی بھر کا مالک بن گیا اور غلام بن گیا اس کو, ایسا نہیں ہوتا, اس کو یاد رکھیں. یہ فرق ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے اسلامی ممالک ہیں وہاں پر ایسی جماعتیں اور اس کے امیر وغیرہ نہیں ہیں. سعودی عرب میں آپ دیکھیں گے کہ جیسے اہل حدیث کا کوئی امیر ہو ہے وہاں پہ نہیں ہے, وہاں پہ ان کو ضرورت ہی نہیں, وہاں خود حاکم موجود ہیں, علماء اپنے اپنے طور پر تربیت دیتے ہیں, لوگ اس کو اٹینڈ کرتے ہیں سیکھتے ہیں دین جاتے ہیں, وہاں آلریڈی حاکم ہیں. لیکن یہاں ہمارے یہاں پر چونکہ ہم ایسے ملک میں ہیں جہاں پر اسلامی حکومت نہیں ہے, مسلمانوں کا حاکم نہیں ہے, پھر مسلمانوں کی مصلحتیں ان کی ذمہ داریاں تربیت وغیرہ ہوتی ہے, اس مصلحت کی وجہ سے یہاں پر امیر اور کچھ ذمہ دار, یہ تنظیمی مصلحت سے, یہ ویسا امیر المؤمنین نہیں ہے, اس کو یاد رکھیں. ورنہ گڑبڑ ہو جائے گی، دین میں اپنی طرف سے اضافہ کرنے والے ہم بنیں گے۔ سمجھ میں آئی بات؟ کچھ لوگوں کو نہیں سمجھی ہوگی، ٹھیک ہے، پہلی مرتبہ اتنا کافی ہے، اور اس کو آگے سمجھایا جائے گا انشاءاللہ۔